الرجيم. قابل احترام بزرگ عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل سورہ نساء مکمل ہو چکی اور آج ہم ایک اور نئی سورت قرآن مجید کی پانچویں سورت سورہ مائدہ شروع کر رہے ہیں اور دو سال سے قرآن مجید کے گروپنگز کے متعلق باتیں ہم عرض کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب الہامی ترتیب ہے، لیکن وہ ترتیب نزولی ترتیب نہیں ہے. یعنی قرآن مجید جس انداز سے اس کا نزول ہوا اس کے مطابق سورتیں مرتب نہیں کی گئیں، بلکہ ایک خاص مفہوم ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے پر قرآن مجید کو اس طرح سے مرتب کیا ہے. اس پر دو سال سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ذہن میں بات تازہ ہوگی کہ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید میں جو سورتیں مرتب کی گئیں ان کو سات ڈویژنس میں انہوں نے تقسیم کیا ہے. اس لیے کہ آپ سورتوں میں دیکھیں گے کہ اگر مکی سورتوں کے نزول کے اعتبار سے جوڑا جاتا تو تیسویں پارے میں جو سورتیں آتی ہیں ان کو پہلے پارے میں آنا چاہیے تھا، اور یہ سورہ مائدہ بہت آخر میں نازل ہونے والی سورت، اس کو تیسویں پارے میں آنا چاہیے تھا اگر ترتیب نزولی ترتیب ہوتا. مگر یہاں نزولی ترتیب کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے ترتیب کو طے کیا ہے، اور وہ ترتیب ہم نے بتایا کہ ایک موضوع، ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے، اور اس سینٹرل تھیم کی بنیاد پر کچھ سورتوں کو جمع کیا گیا. قرآن مجید کو علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کے بعد یہ سمجھا کہ اس میں سات اہم ترین مضامین پائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو سات بڑے ڈویژنس میں تقسیم کیا. جو پہلا ڈویژن ہے، پہلا حصہ ہے، اس میں پانچ سورتیں ہیں. یہ آخری سورت ہے، پہلے گروپ کی آخری سورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے جس میں پانچ کے بجائے غالباً سات یا آٹھ سورتیں ہیں، اور جیسے جیسے آپ آخر میں چلیں گے تو سورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اس گروپنگ میں کچھ مکی سورتیں ہیں اور کچھ مدنی سورتیں ہیں. جیسے سورہ فاتحہ مکی ہے اور باقی تمام سورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ چاروں سورتیں مدنی سورتیں ہیں. ان گروپنگز میں جیسے کہ بتایا گیا کہ ہر گروپ کا ایک سینٹرل تھیم ہے. یہ جو گروپ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک پچھلی امت کو اللہ نے معزول کیا، ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر برپا کیا، اور اس نئی امت کو ایک نئی شریعت عطا کی، اور وہ شریعت کا تکملہ، اس کی تکمیل ہوئی، اس کا اتمام کیا اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو مکمل شریعت عطا کر دیا. تو یہ جو پہلا گروپ ہے اسی پر مشتمل ہے. دوسرا گروپ سورہ اعراف جب شروع کریں گے ہم اس وقت بتائیں گے کہ وہ گروپ ہے کشمکش کا گروپ. یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر ایک نئی شریعت عطا کی ہے اور تمہیں دنیا میں امام امت بنا کر اگر بھیجا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے تم جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ جب جب لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان کو قبول کیا، انہیں کشمکش کرنی پڑی ہے. اور وہ دوسرا گروپ جب شروع ہوگا تو ہم اس پر تفصیلی طور پر بتائیں گے کہ وہاں کشمکش کی صورت ہے، اور پورے واقعات، انبیاء کے واقعات جو بیان کیے ہیں اسی نقطۂ نظر سے ہے. یہ گویا گروپنگ سے متعلق یہ آخری صورت ہے اس گروپ میں جس میں شریعت مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے. انہیں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ امت کا منصب بتایا گیا، اس کی ڈیوٹی بتائی گئی، اور اس کو شریعت عطا کی گئی، اور شریعت ہی سے ریلیٹڈ یہ صورت بھی ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، آج بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ بہت سی صورتیں جڑووں کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں پائے جاتی ہیں، ٹوئنس کی شکل میں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں. گویا ایک کوائن کے جب جو ڈبل سائڈ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سورہ نساء میں ایک حصے کو بیان کیا گیا، شریعت کا دوسرے حصے کو اس صورت میں ٹیک اپ کیا گیا، اور بہت سے مضامین دونوں کے درمیان باہم متفق ہیں. جیسے ہم نے بتایا تھا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، ویسی آیتیں اور بہت سی آیتیں دونوں کے درمیان کامن پائی جاتی ہیں. یہ بات رہی سورہ مائدہ اور سورہ نساء کے ریلیشن سے متعلق، دونوں کے درمیان جو تعلق ہے. اب اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ باتیں ہم رکھ دیتے ہیں. وہ یہ کہ سورہ مائدہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ امت مسلمہ کو اقتدار اور غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اس سے پہلے جتنی سورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اس میں امت مسلمہ یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی جو چھوٹی سی جماعت تھی وہ ہر طرف خطرات میں گھری ہوئی تھی. جنگ بدر اور جنگ احد کے واقع ہونے کے بعد مسلمان ہر طرف سے حملے کی زد میں تھے, اور اس وقت اسی کی مناسبت سے کچھ کچھ باتیں اور شریعت کے کچھ کچھ احکام نازل کیے گئے تھے. لیکن یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو غلبہ مل گیا اور غلبے کے قریب پہنچ چکے. فتح مکہ کے بعد بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور فتح مکہ سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں اس پر مشتمل یہ سورت ہے. مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی یا جو ٹرننگ پوائنٹ کہیں گے اسلامک ہسٹری میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, دو سال قبل رمضان میں جب سورہ فتح پر گفتگو ہوئی تھی تو اس پر بہت ہی تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ کیا تھا, وہ کفار و مشرکین اور اللہ کے رسول کے درمیان کیا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس وقت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. البتہ یادے کے طور پر کچھ باتیں میں رکھوں گا. وہ یہ کہ ہر طرف سے مسلمان خطرے میں تھے, جنگ بدر واقع ہوئی, پھر جنگ احد واقع ہوئی, اس کے بعد غزوہ قندق, جنگ احزاب جسے کہتے ہیں وہ واقع ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آخری جنگ ہے, اس کے بعد کبھی کفار و مشرکین مدینے پر چڑھائی نہیں کریں گے. غزوہ احزاب کے ختم ہونے کے بعد کفار و مشرکین کا زور ٹوٹا اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہونے لگا. ایک واقعہ جو اہم ترین واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 6 سنہ ہجری میں اللہ کے رسول اور 1000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلے اور کعبۃ اللہ جا رہے تھے. کعبۃ اللہ پہنچنے سے قبل تھوڑے فاصلے پر ایک مقام حدیبیہ, وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور آپ نے کفار و مشرکین کے سرداروں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں, جنگ کرنا یا مکے پر چڑھائی کرنا یا مکے کو قبضہ کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, صرف ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں, لہذا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں. یہ بات اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. لیکن وہ سب معلوم ہے آپ کو کہ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ مشہور ہو گئی, اس پر صحابہ بفر گئے, ناراض ہو گئے اور جنگ کرنے پر تل گئے, لیکن اللہ کے رسول نے انہیں پیسیفائی کیا, سمجھایا, منایا, اور اس کے بعد کفار و مشرکین کے لیڈرز آئے اور حدیبیہ نامی مقام پر دونوں طرف کے لیڈروں کے درمیان یعنی اللہ کے رسول ایک طرف اور ادھر کفار و مشرکین کے لیڈر بیٹھے, اور یہ ایگریمنٹ ہوا کہ اس سال بہرحال کسی بھی صورت میں تمہیں مکے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ شرط انہوں نے لگائی. البتہ اگلے سال تم آ سکتے ہو اور عمرہ ادا کر سکتے ہو, اور بہت سے انہوں نے شرائط رکھے, اور اکثر و بیشتر وہ شرائط ظاہری طور پر نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں شکست ہوئی, لیکن قرآن مجید کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہیں ایک کھلی اور واضح فتح عطا کر دی. تو گویا کہ حدیبیہ کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کرام کو ایک واضح فتح عطا کی تھی, لیکن وہ فتح بالکل پوشیدہ اور لوگوں کو فل پاور محسوس نہیں ہو سکا, لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ اسلامی تاریخ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. صلح حدیبیہ میں جو شرائط رکھے گئے ان تمام شرائط میں اکثر و بیشتر جیسے 6 غالباً شرائط ہیں اس میں سے 5 شرائط ایسی ہیں جس میں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر یہ ایگریمنٹ اور یہ پیکٹ سائن کیا ہے, لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہاں ہم دب نہیں رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کا اس میں بہت زبردست فائدہ ہونے والا ہے. تو اس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہوا, صلح ہوئی, اور اس کے بعد صحابہ اکرام واپس چلے گئے, احرام وہیں کھولا, وہیں جانوروں کو قربانی دی گئی, اور اس کے بعد مدینہ پلٹ گئے, اور 1 سال کے بعد پھر عمرہ کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام تشریف لائے. یہ حالات تھے کہ جب مکے سے امان نصیب ہو گیا, کفار و مشرکین کی طرف سے اب کوئی قطرہ لاحق نہیں رہا, تو اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو یہ مہلت ملی کہ کھل کر وہ اب اسلام کی تبلیغ دیگر ریاستوں میں اور عرب کے دیگر حصوں میں وہ پھیلا سکیں. اب چونکہ امان ہو گئی تھی اور ادھر سے امن نصیب ہو گئی اور اب کوئی خطرہ کفار و مشرکین سے نہیں تھا, لہذا وہ روم کی طرف اور مختلف قبائل کی طرف وہ ناردن سائڈ میں عربیہ کا جو ناردن حصہ ہے, شمالی حصہ ہے, اس کی طرف مسلمانوں کی تبلیغ کا کام سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اب ان آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے. اس میں جو اہم ترین بات ہے, اس سورت کا ایک نام سورہ اقود بھی دیا گیا ہے, سورہ مائدہ کا نام سورہ اقود بھی ہے. عقد کہتے ہیں گھانٹی کو, عہد کو, میثاق کو, یعنی عقد کو آپ ہم سمجھنے کے لیے عہد بھی سمجھ سکتے ہیں. عہد, میثاق, اور جو اللہ تعالیٰ سے بندوں سے اور اپنے نفس سے جو میثاق, جو عہد باندھا گیا ان کو پورا کرنے کا اللہ نے اس میں عہد لیا, اور یہ آخری سورت ہے اس لحاظ سے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی, دین کی تکمیل کرتے وقت, دین کا اتمام کرتے وقت اللہ نے مسلمانوں سے ایک عہد دیا. وہ عہد یہ ہے کہ اس دین پر تم قائم رہو گے اور اس دین کی تبلیغ تم ضرور کرو گے, اور ایسا ہی عہد میثاق یہودیوں سے لیا گیا تھا اور کوہ طور کے دامن میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ موسیٰ کے ذریعے سے جو شریعت تمہیں عطا کی جا رہی ہے اس شریعت پر تم کاربند رہو گے اور اس شریعت کی تبلیغ و دعوت تم کام انجام دو گے. یہ میثاق ان سے لیا گیا تھا, لیکن پچھلی امتوں نے اس میثاق کو عہد کو بھلا دیا, تو اس امت کو اب اس میثاق کو یاد دلایا گیا. کہا گیا کہ جو عہد جو وعدے تم نے خدا سے کیے ہیں اس پر تم کاربند رہو, اس پر جمے رہو. اس سورت کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے اور اس عہد کو یاد دلایا گیا. لہذا سورت کی شروعات اس سے ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے عقود کو اپنے عہد کو اپنے وعدوں کو تم پورا کرو, اس کو وفا کرو, اور مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ پورا کریں. اس پر مفسرین نے بہت تفصیلی بات لکھی ہے کہ ایک لفظ کے اندر پوری شریعت آ گئی ہے. عقود اور عہد, یہ عہد یہ وعدہ یہ میثاق, اس کے اندر پوری شریعت آ گئی. اس لیے کہ اللہ نے بنی آدم کو آدم کی اولاد کو ایک جگہ جمع کیا پیدائش سے قبل, اور اللہ تعالی نے وہاں عہد دیا تھا. وہ عہد یہ تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا, ہاں ہم تجھے مانتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور اسی عہد کے اندر پوری شریعت مشتمل ہے, اور دنیا میں جب بھیجا گیا تو اس عہد کو پورا کرنا ہے جو ہم نے اپنے پروردگار سے کیا تھا. اس عہد کے اندر تینوں مفہوم پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تمام وعدے وہ تمام عہد جو خدا سے کیے گئے, گویا کہ ایمان لانا خود ایک عہد ہے. ایمان لانا یہی ہے کہ پروردگار ہم تیری اتباع کرتے ہیں, تیری بندگی بجا لاتے ہیں, ہم تیرے غلام ہیں, زندگی کا ہر لمحہ ہر پہلو ہم تیرے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے. ایمان یہی ہے, گویا بندے اور خدا کے درمیان ایک عہد ہے, ایک میثاق ہے اور ایک عقد ہے, ایک گھانٹی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان جو عہد ہوتے ہیں, جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور جو وعدے ہوتے ہیں, ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ بھی شریعت ہے. شریعت میں یہ بتایا گیا کہ جو عہد تم انسانوں کے درمیان کرو ان تمام عہود کو ان تمام عہد کو پورا کرو. اس میں دو افراد کے درمیان کسی بات پر عہد ہو سکتی ہے, دو افراد کے درمیان کسی بات پر یہ طے ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے, اس عہد کو پورا کرو. یہ بات بھی طے ہو سکتی ہے کہ مختلف جماعتوں کے درمیان تعاون کے سلسلے میں ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول مدینے میں گئے تو یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا, وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ پر اگر کوئی چڑھائی ہو تو تم یعنی یہودی مسلمانوں کا سپورٹ کرو گے, یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اس طرح جماعتوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. تجارت کا ایگریمنٹ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز سپلائی کروں گا اور فلاں مال کے عوض میں, یا جو کوئی نوکری اور چاکری کرتے ہوں تو مالک اور آقا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ ایگریمنٹ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر بین الاقوامی سطح پر سیاسی طور پر مختلف قومیں آپس میں مختلف ممالک آپس میں مختلف باتوں پر ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور ان تمام ایگریمنٹس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا, وفا کرنے کا حکم دیا گیا. اور تیسرا یعنی عہد پورا کرنے کے سلسلے میں, ایک طرف تو اللہ اور بندے کے درمیان عہد, دوسرا بندے اور بندے کے درمیان عہد, تیسرا بندے کا خود اپنے نفس کے درمیان عہد. یہ جو عہد بندہ کبھی کبھی اپنے نفس سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ منت مانگنا, کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا. کبھی آدمی یہ طے کرتا ہے کہ جب تک فلاں کام نہ ہو جائے میں فلاں کام نہیں کروں گا, یہ طے کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ٹال دے, تو میں خدا کی راہ میں فلاں اور فلاں صدقے کروں گا. یہ اور اس طرح کے جتنے عہد خود انسان اپنے نفس سے کرتا ہے, ان تینوں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. جبکہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایمان لاتے وقت آدمی کے اندر جو تر و تازگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر عزم ہلال پیدا ہوتا ہے, اور خدا سے جو عہد باندھا گیا اس کے اندر انسان کمزوری دکھانے لگتا ہے. اور بالخصوص عہد میں حلال و حرام ایک اہم ترین عہد ہے, اور اس سورے میں حلال و حرام کی تفصیلات آئیں گی. انسان نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کے سلسلے میں تو کبھی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جہاں حلت و حرمت کی بات کرتا ہے کہ سود حرام ہے, سور حرام ہے, فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز حرام ہے, تو وہاں بندے پر حلت و حرمت کے احکامات شاخ گزرنے لگتے ہیں. تو کہا گیا کہ عہد کو پورا کرو, اور اس طرح مشکلات میں بھی اللہ سے جو عہد باندھا اس کو پورا کرو. اچھا, قوموں کے درمیان اگریمنٹ, یقیناً ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں, قوموں کے درمیان پیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں قومیں اسے اٹھا کر پھینک دیتی ہیں اور قومیں اس کا احترام نہیں کرتی. خود آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر نزاع پیدا ہوا, یو این او میں جا کر دونوں نے معاملے کا حل چاہا اور آرٹیکل فلاں اور فلاں کے تحت انہوں نے ایگریمنٹ کیا, لیکن آج تک نہ اس ایگریمنٹ اس عہد کو ہندوستان پورا کرتا ہے نہ پاکستان اس کا پاس لحاظ رکھتا ہے. پھر شملہ میں ایگریمنٹ ہوا جبکہ پاکستان اس وقت ریسیونگ اینڈ پر تھا تو دونوں کے درمیان ایک عہد ہوا تھا شملہ ایگریمنٹ، لیکن اس ایگریمنٹ کے مطابق بھی دونوں کبھی بھی عمل نہیں کر پائے، اور نہ پاکستان شملہ ایگریمنٹ کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ ہندوستان یو این او میں پاس کیے گئے ریزولیشن کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ بین الاقوامی سطح پر آج کا یہ حال ہو چکا، سیاستدانوں کا بھی یہ حال ہو چکا کہ بندوں کے درمیان جب اسٹیج پر آتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کر کر چلے جاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی دام میں پھانسنے کے لیے، لیکن پھر جب انہیں کرسی ملتی ہے تو وہ تمام وعدے بھول جاتے ہیں جو انہوں نے اسٹیجز پر چڑھ کر، ٹی وی پر آ کر، ریڈیو میں انہوں نے اعلانات کیے تھے، اخبارات کے ذریعے سے جو اعلانات کیے تھے، وہ تمام عہد بھول جاتے ہیں. قرآن مجید اس وقت مسلمانوں کو یہ عہد یاد کرنے کا سبق دیتا ہے جبکہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو رہا تھا. سوچئے کتنی اہم بات ہے، کرسی جب مل رہی تھی، غلبہ جب مل رہا تھا، اقتدار جب مسلمانوں کو مل رہا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان جو ہے اوپر کے پوزیشن میں آ گئے، اب وہ ریسیونگ اینڈ پر نہیں رہے. ایسے موقع پر انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ خدا سے جو عہد باندھا اس کو پورا کرو، بندوں کے درمیان تم نے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، اپنے نفس سے جو عہد تم نے باندھے ان تمام عہد کو پورا کرو. یہ حکم دیا گیا عہد کے سلسلے میں. اب اس کے بعد اللہ سے جو عہد تم نے باندھا ہے اس کے دو اجزاء بیان کیے گئے. اس میں سے یہ کہ حلال و حرام کی اتباع کرنا بھی اللہ سے ہم نے ایک عہد باندھا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد ہم نے کہا کہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، تو نے جس چیز کو حلال کیا اسے ہم حلال قرار دیں گے، تو نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہم انہیں حرام مانیں گے، تو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ حلال و حرام کے متعلق یہ ہمارا عہد ہے، ایمان میں یہ چیز شامل ہے. تو اس جز کو لیا گیا، خدا سے باندھے گئے عہد کا جز لیا گیا اور اس میں کچھ باتیں رکھی گئیں حلال و حرام کے متعلق. احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. فرمایا گیا کہ تمہیں بہیم میں سے، یعنی جانوروں میں سے، انعام قسم کے جانور تمہارے لیے حلال کیے جاتے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا تذکرہ ابھی آنے والا ہے. گویا کہ سورہ اعراف میں کچھ تذکرہ گزر چکا، سورہ بقرہ میں کچھ گزر چکا، اور کچھ احکامات سورہ مائدہ میں آ رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ تمہیں بہیم میں سے، جانوروں میں سے، انعام قسم کے جانور حلال کیے جاتے ہیں. بہیم کہتے ہیں تمام جانوروں کو، جو وحشی جانور ہوں، پالتو جانور ہوں، ان تمام جانوروں کو جس میں حلال حرام سب قسم کے جتنے جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو بہیم کہا جاتا ہے. ان میں سے انعام ٹائپ کے جو جانور ہوں گے، انعام قسم کے جو جانور ہوں گے، جس میں مفسرین نے لکھا آٹھ قسم کے ہیں، جن میں چار ہی ہیں، نر اور مادہ ملائیں گے تو آٹھ ہو جائیں گے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، اور اسی کے جو ہے جو دیگر ادر سائڈ ہے، نر کے لحاظ سے مادہ اور مادہ کے لحاظ سے نر، اگر آپ حساب لیں گے تو گویا کہ یہ آٹھ چیزیں انعام میں شامل ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ اور بہت سی چیزیں جو اسی قبیل کے ہیں، مثلا ہرن ہے، نیل گائے ہے، خرگوش ہے، اس طرح کی چیزیں بھی تم پر حلال کی جاتی ہیں. اس کی تفصیلات سورہ انعام میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات ہوگی کہ کن کن قسم کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا. یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہیم میں سے، یعنی تمہیں مویشیوں میں سے، سب حلال سب جانور جو انعام کے ہیں، چوپایوں میں سے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جس کا تذکرہ گزر چکا یا آنے والا ہے. اور پھر یہ دیکھیے اللہ سے جو عہد باندھا گیا اسی سے ریلیٹڈ بات ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تم اگر احرام کی شکل میں ہو، یہ بھی خدا سے عہد ہے. حج کے زمانے میں آدمی ایمان کا ایک جز پورا کرتا ہے اور عبادتوں کا ایک اہم ترین حصہ ادا کرتا ہے، تو احرام کی شکل میں ہو تو اس وقت تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں اس حکم کی اتباع کرنی چاہیے. اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام کے متعلق جو حکم دیتا ہے اس حکم پر اتباع کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس میں بندوں کی کچھ سمجھ میں کوئی بات آ سکتی ہے اور کچھ باتیں آ نہیں سکتی، تاہم اسے عمل کرنا چاہیے. کچھ قوموں نے بے جا شدت اختیار کیا اور اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، اور انہوں نے صرف ویجیٹیرین کھانے کو پسند کیا، جس طرح ہندو قوم ہے، ہندوؤں کا ایک مخصوص گروپ، سارے ہندو نہیں بلکہ ایک مخصوص گروپ، اور پھر مجوسی لوگ، اور پھر جین لوگ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، گویا کہ یہ بیجا شدت ہے. اور دوسری طرف عیسائی وہ قوم ہے جنہوں نے بیجا جسارت کی، بے آزادی کے ساتھ انہوں نے تمام جانوروں کو اور حرام قسم کے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا. ان دو ایکسٹریم کے درمیان نقطۂ اعتدال پر اس معتدل امت کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے حکم کی اتباع کرو اور اس کو فالو کرو. پھر اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جو کھانے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق اکثر و بیشتر ٹرینوں میں بھی کبھی گفتگو ہوتی ہے، کلاسز میں بھی گفتگو ہوتی ہے، اور خاص کر غیر مسلمین لڑکے ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ مسلمان نان ویجیٹیرین کیوں ہیں، مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آگے بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے، البتہ یہاں کچھ نکات اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو ان اللہ یحکم ما یرید میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا حکم ایک تو یہ کہ تشریعی حکم ہے، شریعت کے ذریعے سے حکم دیا، ایک تو یہ کہ تکوینی حکم، خدا تعالیٰ نے قانون ہی ایسے بنایا اس پوری کائنات کے اندر کہ اعلیٰ قسم کے جاندار ادنا قسم کے جانداروں کو کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، یہ حکم دیا، یہ تشریعی حکم نہیں بلکہ یہ تکوینی حکم ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. اب لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحمان و رحیم ہے لیکن ایسے کیوں اس نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہ گوشت کھائیں، جانوروں کو کاٹیں؟ یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جتنے لوگ دنیا میں گوشت کھاتے ہیں شاید اس میں سے 2-4% مسلمان نکلیں گے، اس سے زیادہ دیگر اقوام گوشت کھانے والے اور نان ویجیٹیرین پائے جاتے ہیں. اور خود اس ہندوستان کے اندر بھی کل ہم انشاءاللہ اگر ممکن ہو تو تفصیل بتائیں گے کہ یہاں کے بہت قبیلے، بہت سارے قبیلے، بہت سارے قبائل، اور خود نیپال کے اندر جو ریاست ہندو ریاست ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک نیپال ہے جو اپنے آپ کو ہندو اسٹیٹ ہونے کا اعلان کرتی ہے، یہ ریاست ہندوستان ہندو اسٹیٹ کا اعلان نہیں کر رہا ہے، البتہ نیپال ہندو اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں بھی جانور نہ صرف کھائے جاتے ہیں بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے معلوم ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کاٹمنڈو میں اندرا کالی کے نام سے یا کچھ اور نام سے ایک بڑا مندر ہے، عین اس مندر کے اندر گائے ذبح کی جاتی ہے، گائے کا ذبح کیا جاتا ہے، گائے کا خون اس ماتا کے نام پر، اس دیوی کے نام پر چھڑکا جاتا ہے، اور جو سر ہوتا ہے وہ پجاری لے جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی جو منت مانگتے ہوئے گائے کو لا کر قربان کرے گا اسے سر چاہیے تو بہت زیادہ پیسے دے کر اس سر کو واپس دینا پڑتا ہے. یہ تمام آج بھی نیپال میں ہوتا ہے، اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنایا ہے کہ ادنا مخلوق کو اعلیٰ مخلوق کھاتے ہیں، اور دنیا میں جتنے درخت پائے جاتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے. حالانکہ کبھی غیر مسلم کہتے ہیں کہ جاندار کو کیوں کاٹتے ہو، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف گائے اور بکری ہی جاندار ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ درخت بھی تو جاندار ہیں، وہ بھی تو جاندار ہی ہیں، لہذا ان کو کاٹنا بھی تو ایسا ہی جرم ہوگا جیسے گائے اور بیل کو کاٹنا جرم ہوگا. بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، بلکہ بہت زیادہ جرم ہوگا اگر درختوں کو کاٹا جائے. سپوز کیجئے کہ کسی کے یہاں دو لڑکے ہوں، ایک زباندار ہو، بول سکتا ہو، اعتراض کر سکتا ہو، پروٹیسٹ کر سکتا ہو، اور ایک ہو جو اندھا ہو اور گونگا ہو، کچھ بول نہیں سکتا. تو جو آدمی پروٹیسٹ کرتا ہے اس کو مارنا ایک ظلم ہے، لیکن جو بچہ اندھا ہو، گونگا ہو، کچھ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سب سے زیادہ اپاہج ہے، ویسے بچے کو قتل کرنا اور سنگین جرم ہے. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. اسی طرح جانور تو کچھ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن درخت وہ بھی جاندار ہیں، وہ پروٹیسٹ نہیں کرتے لیکن ان کو تو لوگ کھاتے ہی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کا یہ قانون ہے، اس نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ کھانے کا جو چکر ہے، جو سائیکل ہے، وہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. دیکھیے معدنیات جو پائے جاتے ہیں زمین کے اندر اسے درخت کھاتے ہیں، درخت کو جانور کھاتے ہیں، چھوٹے جانوروں کو بڑے جانور کھاتے ہیں، اور کھائے جانے کے قابل جانوروں کو انسان کھاتے ہیں، اور انسان سے اعلیٰ مخلوق کوئی نہیں ہے، لہذا انسان کو کوئی نہیں کھائے گا. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اب فنش ہوتا ہے، کلمینیشن ہوتا ہے انسان پر. انسان سے اعلیٰ مخلوق اگر کوئی ہوتی تو ممکن ہوتا کہ انسان کو بھی کوئی لوگ کھا جاتے، لیکن انسان سے اعلیٰ مخلوق اس کائنات میں نہیں، لہذا انسان کو کوئی نہیں کھائے گا، اور اس سے جتنے نیچے درجے کے مخلوق ہوں گے اس کو کھانے کا ایک چین لنک، ایک سائیکل پایا جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسی کا جواب، جیسے ہم نے کہا کہ درخت پیڑ پودے بھی جاندار ہی ہیں، ان اللہ یحکم ما یرید میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں، شیر ہرن کو کھاتا ہے، خرگوش کو کھا جاتا ہے، اور بکریوں کو اور نہ جانے کس کس کو کھا جاتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا مناسب نہیں لگتا، خاص کر وہ لوگ جو ریشنلسٹ قسم کے ہوتے ہیں، جو منطقی ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، حالانکہ ذہین نہیں ہوتے، بہت تنگ نظر ہوتے ہیں، لیکن اس کا پریٹینڈ کرتے ہیں، دنیا کے سامنے اظہار کرتے ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم، رحمان اور مشفق ہونے کے باوجود وہ جانداروں کے غذا کا ایسا کیوں سامان فراہم نہیں کیا جس سے کوئی اور جاندار مارا نہ جائے؟ گویا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ظلم کا نظام ہے. سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو پلتے اور بڑھتے ہیں تو اسی طرح سے جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، جس طرح شیر ہرن کو کھا جاتا ہے، جس طرح شیر خرگوش کو کھاتا ہے، ان کا خون چوس کر وہ اپنی غذا کا سامان فراہم کرتا ہے. اسی طرح چھوٹا بچہ بھی انسان کا بچہ اپنی ماں کے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پکڑے تو پروان چڑھتا اور پلتا اور بڑھتا ہے. اگر یہ خون ماں کا خون, حالانکہ ماں کے چھاتی سے وہ خون جگر ہی تو ہے جسے دودھ کی شکل میں اللہ تعالیٰ ڈھالتا ہے اور کافی انرجی اس میں لگتا ہے اور اس انرجی کو دودھ کی شکل میں کنورٹ کر کے انسانوں کے سامنے فراہم کیا جاتا ہے, انسان کا بچہ اسے پیتا ہے, پروان چڑھتا ہے, پلتا ہے اور بڑھتا ہے, یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ بھی تو ماں ہی کے جسم کا حصہ چوستا ہے, تو کیا یہاں ظلم محسوس نہیں ہوتا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسے بنائی ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس ہے, ایک دوسرے پر انحصار ہے, اور ایسا ہی اس نے کائنات کا نظام بنایا. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ذرا تصور کیجئے کہ ہندوستان کے اندر کتنے ہزار, کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ بکری اور گائے روزانہ کٹتے ہوں گے. ان سب کو اگر ایک سال کے لیے کاٹنا بند کر دیا جائے تو پھر ہندوستان کی حالت یہ ہوگی کہ یہاں برتھ کنٹرول اور پاپولیشن کے کنٹرول پر اتنی باتیں اور اتنا ہنگامہ ہوتا ہے, سب کو فراموش کر دیا جائے گا اور جانوروں کے برتھ کنٹرول پر احکامات جاری ہو جائیں گے اور ساری حکومت کی مشنری اس کے پیچھے لگے گی. حال یہ ہو جائے گا کہ ان کے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں اور مشکل ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بھی دیکھیے کہ جو حرام جانور ہیں ان کی نسل بہت ہی کم بڑھتی ہے. خنزیر جو 16-16 بچے دینے کے باوجود اس کی نسل نہیں بڑھتی, اس کی اتنی آبادی نہیں ہوتی, اور بکری ہو کہ گائے ہو ایک بچہ یا دو بچہ دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود روزانہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کاٹنے کے باوجود ان کی بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی مقدار یہاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ نظام انسانوں کی سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے اور بالخصوص اس طرح کے دقیق نظام انسان سمجھ نہیں پاتا. تھوڑی اگر محنت کرے تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا نظام ہے کہ اسی کے نتیجے میں دنیا میں ایک آباد زندگی ہے اور پورا من اور پرسکون زندگی ہے, ورنہ پھر امبیلنس ہو جائے گا اور پھر جن جانوروں کو کٹنا چاہیے وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر اور انسانوں اور ان کے درمیان ایک تصادم کا نظام کھڑا ہو جائے گا. تو ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس کا یہ قانون ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا العامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اور اللہ سے عہد کا ایک دوسرا ایسپیکٹ چھیڑا گیا, وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے تم نے عہد باندھا ہے تو وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے شعائر, یعنی اللہ کی جو شعیرہ, اس کا سنگولر ہے شعیرہ اور پلورل ہے شعائر, اور سورہ بقرہ میں اس پر گفتگو ہوئی, وہ یہ ہے کہ جو روحانی چیزیں ہیں, جو تقدس کی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو نظام کی بہت عظیم چیزیں ہیں, اس کے مظہر کے طور پر, علامات کے طور پر, نشانی کے طور پر اللہ نے کچھ چیزیں عطا کی. مثلا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہے, وہ ایک عظیم نظام کے تحت ایک ظاہری شکل ہے کعبۃ اللہ. یا اسی طرح داڑھی ہے, ختنہ ہے, اذان ہے, نماز ہے, یہ تمام شعائر میں سے ہیں اور ان شعائر کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور اسی طرح وہ حرام مہینے, چار مہینے جس میں جنگ کرنا حرام تھا پچھلے زمانے میں لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا, ان تمام شعائر کا احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم شعائر کو حلال نہ کر لینا, اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین جو مظاہر ہیں دنیا کے اندر ان مظاہر کو حلال نہیں کر لینا چاہیے. اور اشہر حرم یعنی چار حرام مہینوں میں جنگ نہ کرو, اور پھر وہ جانور جو خدا کے نام پر قربانی کے لیے لیے جا رہے ہوں, ہانکے چلائے جا رہے ہوں کعبۃ اللہ کی طرف, اور ان کے گلوں پر جو پٹا بندھا ہوا ہو, والقلائد قلائد ان کے گلوں پر خلادہ جو پڑا ہوا ہو اس نشانی کے طور پر کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے, ان تمام جانوروں کو ٹچ نہ کرو. اور ولل عام مینا بیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم, اور وہ لوگ جو حج کے لیے آ رہے ہیں انہیں بھی تم تنگ نہ کرو, انہیں نہ ستاؤ, انہیں تکلیف نہ دو. گویا کہ ایک شعائر کے سلسلے میں طویل بات آ گئی. اس کا پس منظر بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. جیسے ہم نے کہا کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کیا تو لگا کہ انہوں نے دب کر یہ صلح کی, یہ اگریمنٹ کیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اگلے سال جب مسلمان گئے تو ان کا اقتدار بڑھ چکا تھا, وہ قوت پا چکے تھے, وہ اقتدار پا چکے تھے. اب مکے کے لیے جب عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کفار و مشرکین اپنے انداز سے حج اور عمرہ کر رہے ہیں اس وقت. اب مسلمان چکے یہاں زور آور ہو چکے تھے, قوت مل چکی تھی, اگر وہ چاہتے تو گزشتہ سال کا بدلہ چکا سکتے تھے, گزشتہ سال کا انتقام لے سکتے تھے. مسلمانوں کی بڑی تعداد 1000 لوگ آئے تھے, عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا, انہیں مایوس واپس مدینہ لوٹنا پڑا تھا. اس سال جبکہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو چکا تو وہ چاہیں تو کر سکتے تھے کہ کفار و مشرکین کو کعبۃ اللہ میں آنے سے روک سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ گویا کہ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے اسلام کے اندر. ظلم کا مطلب چونکہ تم نظام عدل و قسط قائم کرنے والے، تم معتدل امت ہو، اگر تم پر ظلم ہوئے گزشتہ سال تو اس سال تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی، اور وہ لوگ جو بیت اللہ کے طواف کے لیے، کعبے کے طواف کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہ وہ زمانے جاہلیت کے مطابق اس وقت حج ادا کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہ چھیڑو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جانوروں کا تذکرہ آیا وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کبھی موقع ہو تو اس پر بھی تفصیلی بات بتائیں گے، کافی وقت نکل چکا ہے. وہ جو زمانہ تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا، اس زمانے میں اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی ایسے واقعات ہوئے کہ کفار و مشرکین کے کچھ لوگ آتے مدینے پر حملہ کرتے، مدینے کے باہر صحابہ اکرام کے جو جانور کھیتوں میں چر رہے ہوتے انہیں ہانک لیا جا کرتے تھے. اس میں سے ایک فرد کا نام ملتا ہے، اس کا نام ہے حتیم بن ہند. حتیم ایک آدمی کا نام ملتا ہے. وہ فرد آیا مکے سے اور کئی اونٹ اور اس طرح کے جانور وہ ہانک کر لے گیا مدینے سے، اور صحابہ اکرام کو بعد میں خبر ہوئی اور وہ پیچھے دوڑے چلے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ دست رس سے باہر نکل چکا، ان کی گرفت سے باہر نکل چکا، وہ جا چکا تھا. لیکن حتیم کو لوگ جانتے تھے. جب اگلے سال صحابہ اکرام عمرے کے لیے اور طواف کے لیے اور حج کے لیے مکہ گئے تو دیکھا کہ یہی حتیم ہے جس نے صحابہ اکرام کے چرائے ہوئے جانوروں پر قلادہ لگا کر، پٹے لگا کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہانکے لے چلے جا رہا ہے، اور اس قلادے سے اس بات کی اطلاع مل رہی تھی کہ اب یہ قربانی کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور یہ جانور جا رہے ہیں قربان گاہ کی طرف. اب اگر صحابہ اکرام چاہتے تو اپنے پرانے جانوروں کو وہ زبردستی اور بزور واپس لے سکتے تھے، انہیں اس بات کا حق تھا، ان کے جانور تھے، چرا کر ہانک کر لے گئے تھے، چاہتے تو وہ انہیں چھین سکتے تھے. لیکن اللہ میاں نے حکم دیا کہ اب یہ جانور ان کے گلے پر پٹے پڑ چکے ہیں، قلائد لش چکے ہیں، اب یہ قربان گاہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، لہذا انہیں ڈسٹرب نہ کرو، انہیں ہاتھ نہ لگاؤ. جو ظلم انہوں نے کیا اس ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو. گویا کہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے دو سبجیکٹس اللہ تعالیٰ نے ٹچ کیے، اور پھر فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اور یہ کفار و مشرکین، یہ اہل مکہ جنہوں نے تمہارا راستہ روکا تھا، کعبۃ اللہ کا راستہ، ان کی دشمنی میں اب تم ان کو مکے کا راستہ نہ روکو. یہ اس وجہ سے ہے کہ نہ صرف مکے کے لوگ بلکہ دیگر قبائل کے لوگ جو مکے سے باہر تھے انہوں نے بھی کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا. اب اگر مسلمان چاہتے تو ان قبائل کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روک سکتے تھے، ان کی دشمنی کا بدلہ لے سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دشمنی کا بدلہ اس طرح سے ادا نہیں ہوگا، لہذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس دشمنی میں تم دیگر اقوام کو کعبۃ اللہ میں آنے سے نہ روکو. پھر فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہ قرآن مجید کی ایک اہم ترین آیت ہے، اور طوالت کا اگر خوف نہ ہوتا تو اس پر طویل گفتگو ہو سکتی، لیکن سرسری طور پر ہم آگے بڑھیں تو اتنی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید اس میں دعوت کا ایک اہم ترین اصول بتاتا ہے. مسلمانوں کو چونکہ ایک دعوتی امت ہے، انہیں ایک پیغام اس دنیا کے اندر پہنچانا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس میں سے ایک اہم ترین اصول یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ یہ کہ لوگوں سے یہ کہو کہ آؤ نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، گناہوں کے معاملے میں، حد سے تجاوز کرنے کے معاملے میں تعاون نہ کرو. تو اس بنیاد پر لوگوں کو پہلے قریب کیا جائے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یعنی بر نیکی اور تقوی کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہوں کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اس میں مسلمانوں کا تعین نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے، اور مسلمانوں کے ذریعے سے یہ حکم ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ تم مل جل کر دنیا کا کام کرو، تعاون کرو. کب؟ جبکہ نیکی اور تقوی کا معاملہ ہو. اور اگر خدا سے بغاوت کا، خدا سے انکار کا، دین سے انحراف کا، دین کا مذاق کا معاملہ ہو تو پھر تعاون نہیں کیا جائے گا. یہ ایک اہم ترین آیت ہے. آج مسلمانوں کے اندر جو ہم تفرقہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو مختلف فرقے دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو مختلف پارٹیاں دیکھتے ہیں، اس ایک آیت پر اگر عمل کر لیا جائے تو مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں ہوں، اور وہ دین کا کام اپنے اپنے نہج سے، اپنی اپنی سمجھ سے، اپنے اپنے طریقے سے کریں، لیکن نیکی اور تقوی کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کو تعاون کرنا چاہیے، کوآپریٹ کرنا چاہیے، کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اسسٹ کرنا چاہیے. یہ تعاون علی البر والتقوی کا اصول اگر مسلمان اپنا لیتے، اور آج بھی مسلمان اپناتے، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا. پھر غیر مسلموں سے بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کو قریب کرنے کے لیے یہ تعاون علی البر والتقوی کا اصول اپنایا جانا چاہیے. اس کی ایک آسان مثال میں یہ دوں کہ ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی, ایک فرقہ ایسے ابھر رہا ہے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے. مسلمانوں کی موت ان کی زندگی کا پیغام ہے, مسلمانوں کے خون سے وہ اپنی غذا فراہم کرنا چاہتے ہیں. ایک پارٹی تو ایسی ہے جو مسلمانوں کے تمام حقوق کو غصب کر کے, ان کے تمام جائز مطالبات کو ختم کر کے ان پر ایک جابرانہ اور ایک ظالمانہ اور ایک فیشسٹ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. ایسے حالات میں یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا جو رویہ ہونا چاہیے, اس میں سے جو صالح ایلیمنٹ ہوں گے, جو نان کمیونل ایلیمنٹ ہوں گے, جو ان بائسڈ ایلیمنٹ اس ہندوستان کے اندر ہوں گے, ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ مل کر ایک کام کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسانیت کے نام پر, انسانی حقوق کے نام پر جو کچھ دونوں کے درمیان مشترک ہے, غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان, اس کے لیے دونوں مل جل کر کام کر سکتے ہیں. یعنی ظلم کے خلاف, بربریت کے خلاف, انسانیت سوز مظالم جو ایک فرقہ اٹھاتا ہے اس کے خلاف خود انہی کے میں سے لوگوں کو کھڑا کیا جائے, انہی طبقے میں سے ایک ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, سمجھدار ہوں, انہیں کوآپریٹ کرنے کے لیے بلایا جائے اور کہا جائے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ جین ہو کہ پارسی ہو, ہر ایک کو یہاں اپنے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے اور یہ حق دستور تسلیم کرتا ہے. اور اس طرح سے مسلمانوں کو بولنے کا, لکھنے کا, اپنے مذہب پر عمل کرنے کا, اپنے مذہب کی پرچار کرنے کا جو رائٹ ہے, اس رائٹ کے تحفظ کے لیے یہاں کے غیر مسلم ان کا بھی تعاون لے کر دونوں کو مل جل کر ایسا محاذ بنانا چاہیے کہ پھر فیسسٹ قوت کمزور ہو جائیں. تو یہ تعاون علی البر والتقوی کا اصول سامنے ہو تو ہم غیر مسلموں سے بھی تعاون لے سکتے ہیں, جبکہ وہ نیکی کا معاملہ ہو, تقوی کا معاملہ ہو, دینداری کا معاملہ ہو, انسانیت کا معاملہ ہو, خیر کا معاملہ ہو. ظلم کے معاملے میں, گناہوں کے معاملے میں, چوری کے معاملے میں, ڈکیتی کے معاملے میں, لوٹ مار کے معاملے میں کوئی کسی کا کوآپریٹ نہیں کرے گا. اور یہ آیت اگر رکھیں ہم تو اس وقت کی موجودہ جو سیاست ہے اس سیاست میں مسلمان حصہ ہی نہیں لے پائیں گے, جبکہ دیکھیں گے کہ ہر طرف لوٹ ہے, مار ہے, کھسوٹ ہے اور دغا بازی ہے اور فراڈ ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے. اور ان سب کو جانتے ہوئے بھی مسلمان کبھی کبھی بہت پرزور حمایتی بن کر آگے بڑھتے ہیں, پارٹیوں کی حمایتی بن کر پارٹیوں کے ساتھ ایکٹیو کام کرتے ہیں. یہ ایک آیت ان کے ذہنوں میں ہو تو برائی کے معاملے میں, گناہ کے معاملے میں کوئی کسی کا کوآپریٹ نہیں کرے گا. یہ اصول مسلمانوں کے سامنے ہو تو پھر برائی کو روکنے میں مسلمان ایک بہت بڑا رول اور کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس پر دو آیتیں ختم ہوتی ہیں. اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. بہرحال تعاون کا معاملہ ہو یا عدم تعاون کا معاملہ ہو, ہر حال میں اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر تمہارے دلوں پر چھایا ہوا ہو تو پھر دنیا کے اندر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی نہیں. یہ آیت اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ شدید العقاب. یاد رکھو کہ اگر تم یہاں ظلم کے معاملے میں, غلط کاموں کے معاملے میں لوگوں کا کوآپریٹ کر سکتے ہو تو کرو, لیکن ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, وہ بدلہ لینے پر آئے تو پھر اس کے سامنے کوئی جو ہے زور آزما نہیں سکتا, بلکہ اس کے سامنے سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, اس کی گرفت بہت سخت ہے. انہی دو آیتوں پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں, یہاں اکتفا کرتے ہیں. اور کل کچھ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, وہ ہے حرام جانوروں کے متعلق, کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو حرام کیا اور پھر اس کے کچھ اور ڈیٹیلز آ رہے ہیں. پھر ایک خاص بات, وہ مشہور ترین آیت قرآن مجید کی آخری آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں سب سے آخری آیت ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. یا کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ احکام کے متعلق یہ آخری آیت تھی, بعد میں دو چار آیات کا نزول ہوا لیکن وہ ترغیب کی آیتیں تھیں. بہرحال کل یہ دو اہم ترین آیتیں ہیں جن پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.